صرف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعه. فهذا ان تطيعوه تهتدوا. لوگو اگر تم محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا دو تو پھر تم ہدایت پاؤ گے. وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین ہدایت, سب سے تاکیدہ ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ بعین ہی اسی طرح کا ایمان لے آئیں جس طرح صحابہ کا ایمان ہے تو پھر یہ ہدایت پائیں گے. صحابہ کا ایمان کیا تھا, ان کا لہج کیا تھا, نصب العین کیا تھا, کیا وہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالی کی وحی سے ایک بال برابر کی ہٹے؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ اللہ تعالی کی وحی کے پیروکار تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے تابع وار. یہ صحابہ کا ایمان ہے. اور فرمایا اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوا تو پھر تم ہدایت پاؤ گے. گویا ہدایت کی ضمانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. بات یہاں پہنچی تھی کہ کتاب و سنت, قرآن و حدیث کے ساتھ تمسک اور مضبوطی سے چمٹ جانا ضروری ہے. سوال یہ تھا یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ لوگ علماء ہیں اور کچھ عامی ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے, سمجھنا نہیں جانتے. وہ کتاب و سنت کے ساتھ براہ راست رابطہ کیسے کرے؟ ان کے لیے کتاب و سنت کی اتباع کی صورت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سن لو کہ چاہے عالم ہو یا عامی ہو, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, مرد ہو یا عورت ہو, سب کے لیے براہ راست کتاب و سنت کی پیروی کے سوا دوسرا کوئی چارہ کار نہیں. یہ عذر غلط ہے کہ ہم چونکہ ان پڑھ ہیں, ہم چونکہ جاہل ہیں, یا ہم کتاب و سنت کو نہیں سمجھ سکتے, لہذا ہمیں درمیان میں کسی امام کا مستقل واسطہ چاہیے. یہ کوئی عذر نہیں. اب آئیے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھے اور پڑھیں. یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو آسان ترین چیز ہے وہ اللہ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارہ قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, کہ ہم نے اس قرآن کو انتہائی آسان بنایا. کیوں؟ للذکر, اس لیے کہ اس کے ذریعے ہم نے لوگوں کو نصیحت کر دی. تو وہ نصیحت کیسی جو لوگوں کے پلے نہ پڑے, اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کو نصیحت کہا, اور نصیحت کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسے نصیحت کر رہا ہوں اس کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا, تو غلطی کس کی ہے نصیحت کرنے والے؟ تو اس دین کو مشکل کہنا یا اپنے ذہن سے بالا تر سمجھنا, یہ کس پر الزام ہے نصیحت کرنے والے؟ حالانکہ اس کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اسے آسان بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ترقم الگ محبت البیدا, یہ حدیث میں ہے کہ ترقم الگ ملت البیدا, کہ میں تمہیں ملت بیضا پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. ملت بیضا کیا ہے؟ بیضا کہتے ہیں سفید چیز کو, چمکدار اور روشن چیز. جس دین پر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ دین بڑا واضح ہے, بڑا چمکدار ہے اور بڑا روشن ہے. جس چیز پر چھوڑ کر جا رہا ہوں, دوسری حدیث میں ہے کہ ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بهما, کتاب اللہ و سنت. جس چیز پر چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے اور میری سنت. کسی چیز کو آپ نے محجت البیضا کہا کہ یہ بڑا چمکدار راستہ ہے, یہ بڑا واضح راستہ ہے, بلکہ فرمایا کہ لیل وہ نہار ہے, اس دین کی رات بھی دن کی طرح چمکدار ہے, اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے اور چمکدار ہے. یہ کتنا واضح دین ہے. تو پھر فرمایا کہ لا یزیغ عنہا الا حالکم, کہ اب اس دین سے صرف وہی انسان پھر سکتا ہے یا منحرف ہو سکتا ہے جس کے مقدر میں اللہ کی طرف سے بربادی نہیں, جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے اس انسان کو برباد کر دینا, وہ اس واضح دین سے منحرف ہو, کتاب و سنت سے انحراف کرے. اور قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کو کیا کہا؟ اپنے اس دین کو نور کہا. ما لقد جاءکم من اللہ نور, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, مشرق یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں, یعنی اللہ کے دین کو ختم کر دیں. اس دین کو اللہ نے نور کہا, روشنی کا مینار کہا جو سب کو نظر آ رہا ہے. بشرطے کہ دیکھنا چاہے, نور کہا جو دور سے بھی سب کو نظر آ سکتا ہے, یہ دین. اس طرح کے بے شمار دلائل ہیں جو اس دین کے واضح اور بیان ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں. اب جہاں تک ایک عالم کا مسئلہ ہے, جسے کتاب و سنت پڑھنے کی صلاحیت ہے, اس پر ہماری کوئی بہت, چاہے وہ عاجز ہو چاہے وہ مزدور ہو, ان پڑھ ہو, پڑھا لکھا ہو, یہ سب عامی ہے. یہ براہ راست قرآن و حدیث سے کیسے تمسک کرے؟ اس کا طریقہ کار اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں خود بیان کیا کہ جس میں پڑھنے کی صلاحیت ہے, سمجھنے کی صلاحیت ہے, جو عالم ہے وہ تو خود پڑھے گا, خود سمجھے گا. لیکن بات ان کی ہے جو پڑھ نہیں سکتے, جو پڑھ سکتے ہیں لیکن اتنا فہم نہیں رکھتے. تو سنا کہ ایسے لوگوں کے لیے چار شرائط ان کے لیے یہ نہیں کہ وہ کسی ایک شخصیت کو پکڑ لیں اور پورے ٹیم کا دار و مدار اسی شخصیت کے سر پہ ڈال دیں. جب عقیدہ احکام ہر عبادت کا طریقہ کسی شخصیت سے لینا ہے یہ نہیں, بلکہ فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر, کہ ایسے لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ رابطہ کریں, وہ سوال کریں کن سے؟ فرمایا کہ اہل الذکر. چار شرائط کا ذکر کیا, سب سے پہلے یہ کہ ان کا سوال اہل الذکر سے, وہ تلاش کریں اہل الذکر سے. اور اہل الذکر کون ہے؟ یاد رکھیے ذکر سے مراد دو چیزیں ہیں, ایک قرآن پاک اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما نحن نزلنا الذکر و اما له لحافظون, کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا, ہم نے اس ذکر کو اتارا اور آسمان سے ایک چیز نہیں اتری بلکہ دو چیزیں اتری, ایک قرآن اور دوسرا حدیث. قرآن اور حدیث ان دونوں کے مجموعے کو ذکر کہا جاتا ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے صحیح کے طور پر صرف قرآن اترا وہ ہلکی پر, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الا انی اوتی القرآن ومثلہ معہ, کہ لوگوں خبردار مجھے اللہ کی طرف سے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ قرآن جیسی ایک دوسری چیز بھی دی ہے. وہ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. حسان ابن عطیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان جبریل کان ینزل علیہ بالسنت کما کان ینزل علیہ بالقرآن, کہ جبریل امین کس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن لے کر آتے تھے کسی طرح حدیث بھی لے کر آتے. تو ان دونوں کے مجموعے کو ذکر کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر, کہ لوگوں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے سوال کرنا ہے اہل الذکر سے, یہ نہیں کہ ہر ایک سے پوچھتے پھرو, نہیں, اپنے سوال کے لیے صرف اس عالم کا یا اس ہستی کا انتخاب کرنا ہے جس ہستی کے بارے میں تمہیں یقین ہو کہ اس کا جواب یا قرآن کی روشنی میں ہوگا یا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں. کیونکہ آج بہت سی ہستیاں ہیں ان سے سوال کیا جاتا ہے اور بعض سوالوں میں سائل کی شرط ہوتی ہے کہ مجھے قرآن و حدیث کے ذریعے جواب دیا ہے, اور وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان کی یہ رائے, یہ ہمارے ایمان کا یہ قول, یہ ظلم ہے آئل پر بھی اور اللہ کے دین پر بھی اور اپنے آپ پر بھی, کیونکہ اجتماع کا حق اس کائنات میں صرف اللہ کی وحی کے لیے ہے. جب یہ حق قائم ہو جائے تو سارے حق حاصل ہو جاتے ہیں, پھر کسی کا حق نہیں ٹھہرتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمام انبیاء کسی حق کو لے کر آئے کہ کسی کی بات نہیں ماننی, ہماری بات ماننی, لیکن یہ حق تمام انبیاء کو تو مل رہی مگر ہمارے پیغمبر کو سب سے زیادہ ملا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے اس کے دور میں عہد لیا تھا کہ میں تمہیں بھیج تو رہا لیکن اگر تمہارے ہوتے ہوئے محمد آ جائے تو پھر تم نے اپنی بات سے دستبردار ہو جانا ہے, اپنے پیغام کو چھوڑ دینا ہے اور اپنے حق کو ثابت کر کے محمد کی پیروی کرنی ہوگی. تو مانا کیا ہوا کہ حق کے رسائل تمام انبیاء کے لیے ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حق سب سے زیادہ ہے. یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ تم نے سوال اہل الذکر سے کرنا. کیونکہ یہ دین ہے, یہ دنیا تو ہے نہیں کہ جس پر چاہے گزر کے گزار لی, نہیں, یہ دین ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اتنا روسی عربی کا قانون فضول ہے, یہ قانون فضول ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. دنیا کے معاملات میں تساہل ہو سکتا ہے مگر دین کے معاملات میں کوئی تساہل قابل برداشت نہیں. سب سے پہلی شرط یہ کہ تم نے اپنے سوال کے لیے جس ہستی کا انتخاب کرنا ہے وہ اہل ذکر ہو, وہ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دے سکتی ہو, بلکہ اس کا ہر جواب کتاب و سنت کی روشنی میں ہو, اس کی اپنی رائے نہ ہو, کسی بڑے کی رائے نہ ہو, اس کا اپنا قول نہ ہو, اس کے کسی بڑے کا قول نہ ہو, بلکہ اس کا ہر جواب یا قرآن سے ماخوذ ہو یا پیغمبر اسلام کے فرمان سے ماخوذ ہو. اور دوسری شرط کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کن تم لا تعلمون, یہ سوال تم نے کب کرنا ہے؟ جب تمہیں علم نہ ہو, تمہارے پاس کتاب اور سنت کی روشنی نہ ہو, کسی مسئلے کے بارے میں تمہارے پاس کتاب اور سنت کا علم نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ نماز فرض, اب آپ کسی کے پاس جائیں اس سے پوچھیں کہ کیا نماز فرض ہے, فرض ہے یا نہیں, تو یہ سوال نقض ہوگا اور شریعت کے خلاف ہوگا, کیونکہ جس چیز کا تمہیں علم ہے اور کتاب و سنت کی دلیل معلوم ہے اس چیز کے بارے میں پھر تم کسی سے سوال نہیں کرتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شاعر آتا ہے اور آ کر سوال کیا, ایک عورت کے بارے میں مختصر اس کا سوال یہ تھا کہ ایک عورت حج پہ جاتی ہے اور طواف افاضہ کر چکی, طواف افاضہ کر چکی ہے یعنی یوم النحر کے دن وہ منا سے آ کر بیت اللہ کا طواف کر چکی ہے, جو طواف افاضہ کہتا ہے. اب وہ مناسک کے حج سے فارغ ہوئی, اس نے اپنے گھر جانا ہے, لیکن طواف الوداع الوداعی طواف سے پہلے اس پر عذر آ گیا. وہ عذر جو اس کو نماز اور روزے سے روک دیتا ہے وہ ناپاک ہو گئی. اب وہ کیا کرے؟ اب باتیں دو ہیں اور دونوں طرف پیغمبر اسلام کا فرمان موجود ہے. ایک یہ کہ جو عورت ناپاک ہو جائے وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا فی فعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت, کہ تم ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتے ہیں, عرفات میں جاؤ, منا میں جاؤ, ہی بالبیت, کہ یہ بات فرض ہے کہ حاجی کی جو آخری ملاقات ہو وہ بیت اللہ سے ہو, یعنی طواف کر کے آؤ, طواف الوداع. اب وہ طواف بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ناپاک, اس کا معنی یہ کہ وہ بغیر طواف الوداع کے واپس بھی نہیں جا سکتی. اب کیا وہ وہاں رہے پانچ دن, سات دن یا دس دن وہاں انتظار کرے, پھر فارغ ہو کر طواف الوداع کرے, پھر گھر کو جائے؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال سنا اور کوئی دلیل مستحضر نہیں, لہذا آپ نے جو احتیاطی مسئلہ تھا وہ اختیار کیا کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ عورت کہاں رہے اور جب وہ فارغ ہو اور وہ ایام گزر جائے تو پھر وہ بیت اللہ کا طواف کرے اور طواف وداع کر کے اپنے گھر کو واپس کرے. تو وہ سائل کہتا ہے کہ یہی سوال میں نے پیغمبر اسلام سے کیا, یہ ہے مسئلہ, یہی بات میں نے پیغمبر اسلام سے پوچھی تھی, مگر آپ کا جواب تمہارے جواب کے برعکس. آپ نے فرمایا تھا کہ جب وہ طواف افاضہ کر چکی ہے اور طواف افاضہ کرنے کے بعد یہ عذر آیا تو اب طواف وداع کرنے کی ضرورت نہیں, تو منافی کے حج سے عارض ہو کے بغیر طواف وداع کے اپنے گھر کو جا سکتے. کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ سن لیا, سمجھ لیا اور سکون بھی کر لیا, لیکن ساتھ ساتھ اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ کوڑا لے کر آؤ. خادم کوڑا لایا اور خود اپنے ہاتھ سے اس آئن کو مارنے لگے اور ساتھ ساتھ پڑھانے لگے کہ لما سائتا نہیں سیما سائتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو سوال تم قسم کر اسلام سے کر چکے تھے اور قسم کر اسلام کا جواب بھی تمہیں معلوم تھا وہ سوال تم نے مجھ سے کیا. معمولی مقام نہیں, امت کے چوٹی کے امام ہے. لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جس مسئلے کا تمہیں علم نہ ہو وہ مسئلہ تم اہل الذکر کے پاس لے کر جاؤ. اگر تمہیں معلوم ہے کلیم مستحضر ہے پھر کسی سے پوچھو. ایک ہوتا ہے پوچھنا تعقد کے لیے, مزید پختگی کے لیے, اپنے شک کو دور کرنے کے لیے, یہ بات نہیں. لیکن علم ہونے کے باوجود, کتاب و سنت کے علم کے باوجود تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ اپنے حضرت جی سے بھی پوچھ لوں, اپنے کسی بڑے سے بھی پوچھ لوں. اور تم نے کتاب و سنت پر اپنے اس بڑے کو حاکم بنایا, بنا یہ بات غلط ہے. جب تمہیں کتاب و سنت کی دلیل معلوم نہ ہو تو پھر تم سوال کرو. اگر اس آیت کو تقلید کی دلیل لیا جائے تو پھر بڑی حیرت کی بات کہ قرآن پاک کو ایک شرط لگاتا ہے کہ سوال اس وقت کرو جب تم بے علم ہو. مگر آج اپنے آپ کو جامع المعقول و منقول بھی کہلاتے ہیں اور مقلد بھی, یعنی بڑا عالم ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور مقلد بھی, حکیم امت بھی کہلاتے ہیں اور مقلد بھی. اگر یہ آیت دلیل بن سکتی ہے تو اس صورت میں کہ جو ظاہر ہے بیچارے وہ تقریر کریں. لیکن یہ بات بھی نہیں, یہ سب باتیں تحقیق کی راہ کی ہیں. کیوں؟ جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ سوال تم نے کس طرح کرنا ہے, اس سوال کے لیے شرط ہے اور وہ یہ کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بالکل وہ سوال تم نے دلیل سے, یعنی سوال کرتے ہوئے تمہاری بھی شرط ہوگی کہ مجھے اس سوال کے جواب تقلید سے دو. یہ ہے تقلید. کیونکہ تقلید کیا ہے؟ تقلید یہ ہے کہ اخذ قول الغیر بلا حجت, کہ کسی کی بات کو لے لینا بغیر کسی دلیل. یہاں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم نے اہل ذکر سے سوال کرنا ہے پھر بات سوال کی روشنی. یہ نہیں ہے کہ وہاں چلے گئے اور گردن جھکا کر بیٹھ کے کہ حضرت جی کچھ فرما رہے ہیں. یہ حال تو صرف اللہ کی وحی کے لیے ہے. اللہ کی وحی اتر رہی ہو تو گردن جھکا لو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رہے ہو تو گردن جھکا لو. یہ حق صرف ان دونوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے. وہاں کیا ہے؟ دل بچ کے بات. وہاں تم نے بینہ معلوم کرنی ہے تو دلیل کیا ہے؟ اور قرآن نے بینات کی ٹیگ کیوں لگائی کہ تم نے بینات کے ساتھ سوال کرنا ہے؟ اس لیے کہ قرآن اصطلاح میں بینہ صرف دو چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے. صرف دو چیزوں کا بینہ کہا گیا ہے. نمبر ایک قرآن پاک, نمبر ایک قرآن پاک ارشاد ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی. یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا, یہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الھدی اور ہدایت کی دلیل. یعنی پورے کا پورا قرآن الحمد کے الف سے لے کر الناس کے دن تک پورا قرآن دلیل. ایک یہ بینہ ہے. اور دوسری بینہ کیا ہے؟ دوسری بینہ ایک شخصیت ہے اور وہ شخصیت ہے محمد رسول اللہ. ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینۃ. ان کے پاس بینہ آ گئی, دلیل آ گئی. وہ بینہ کیا ہے, وہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا رسول من اللہ, وہ بینہ اللہ کا رسول. یہ دو چیزیں بینہ ہیں. اور شرط کیا ہے کہ تم نے سوال کرنا ہے دل بینات, بینات کی روشنی میں, یعنی قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں. یہ طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کتاب و سنت سے کس طرح تمسک کر سکتا ہے. چوتھی شرط کیا ہے؟ فرما کے مزدور, مزدور کہ حوالہ تلاش کرو, حوالہ طلب کرو. یہ شرط لگا سکتے ہو کہ جو چیز بیان کر رہے ہو وہ کتاب کھول کے دکھاؤ. سوال کرنا ہے دلال کے ساتھ اور حوالے کے ساتھ. کتنی گہری سوائے, کیونکہ یہ بات اللہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں لا تعداد ایسے انسان آئیں گے جو دین کے ڈاکو ہوں. تو ان ڈاکوؤں کے لیے فرمایا کہ تم ان سے حوالہ مانگو. فما یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ ہے دین کے ڈاکو, کہ بہت سے مولوی, بہت سے ماہر, بہت سے صوفی, بہت سے عالم آئیں گے اور کیا کریں گے؟ لیاکلون اموال الناس بالباطل, ناحق طریقوں سے تمہارا مال کھائیں گے. ان کی نظر تمہاری جیب پر ہوگی, اپنے پیٹ پر ہوگی. سبیل اللہ, اور مال کھا کر کیا تمہیں حق بتائیں گے؟ نہیں, حق بھی نہیں بتائیں گے. کتنے بے شرم ہوں گے کہ چلو اس کا مال کھا لیا ہے تو اس کو حق ہی بتا دو. نہیں, حق بھی نہیں بتائیں گے تو تمہارے دین کے بھی ڈاکو دنیا کے اندر. ہمارا وہ نظام تباہ ہے وہ اس لیے کہ ہم نے ان ڈاکوؤں پر, ان ڈاکوؤں پر جو علماء کے روپ میں آ گئے, ان پر ہمارا پورا اعتماد ہے. اب وہ ریڈیو پر آ رہے ہیں, ٹی وی پر آ رہے ہیں, اخباروں پر آ رہے ہیں, اپنے غلط نظریات کا پرچار کرتے ہیں, اور یہ قوم بے وقوف معصوم ان کے پیچھے لگی ہوئی. ان کی ظاہری شان و شوکت اور ظاہری حلقوں سے متاثر ہے. یہ نہیں معلوم ان کے باطن میں کیا ہے, کتنا خود وائٹ مزدور. یہ چوتھی شرط ہے کہ تم ان سے پوچھ سکتے ہو کہ جو تم نے حوالہ بتایا یہ کتاب کھول کر دکھاؤ, دلیل طلب کرو, حوالہ طلب کرو. اور دلیل طلب کرنا یہ سنت الہیہ ہے, اور یہی دلیل حقیقت میں کامیابی کی راہ ہے. یحیی کا من حرک عن بینۃ, یحیی من حی عن بینۃ. جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہوگا دلیل کے ساتھ, اور جس نے قیامت کی زندگی پانی ہے وہ زندگی پائے گا دلیل کے ساتھ. بغیر دلیل کے نہ کوئی جنت میں جائے گا نہ کوئی جہنم میں جائے گا. وہ دلیل کیا ہے؟ فرما کہ من ندا ندا ہو من طاعت اللہ, صحیح بخاری کی حدیث. من ندا ندا ہو من طاعت اللہ فإنه یأتی یوم القیامۃ لا حجۃ لہ. کہ جس نے اللہ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ پھینک لیا, جس نے اللہ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ پھینک لیا, اللہ کی اطاعت کتاب و سنت میں ہے, جس نے قرآن و حدیث کی اطاعت نہ کی, فإنه یأتی یوم القیامۃ, وہ شخص قیامت کے دن آئے گا. کس حال میں آئے گا؟ فرما کہ اس حال میں آئے گا کہ لا حجت لہ, تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بے دلیل آئے گا اپنی نجات کے لیے, عبادت کے لیے, جنت کے حصول کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السامع المطیع لا حجت علیہ والسامع العاصی لا حجت علیہ, کہ میری بات کو سننے والا اور سن کر اطاعت کرنے والا. ما حجت علی، وہ قیامت کے دن آئے گا اس کے خلاف دنیا کی کوئی طاقت کوئی حجت قائم نہیں کر سکے. بڑا تحفظ لے کر آئے گا، بڑی سہاستہ لے کر آئے گا، چاروں طرف سے خوشخبریاں ہوں گی. دنیا کی کوئی طاقت میدان محشر میں اس انسان کو للکار نہیں سکے. دنیا میں ظلم کرے، ستم کرے، اسے پیش کر رکھ دے، لیکن قیامت کا دن ہوگا دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں اکٹھی ہو کر بھی اس انسان کا ایک بال بھی گرا نہیں سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس سب سے بڑا تحفظ ہے، اور وہ تحفظ یہ کہ اس نے میری بات کو سنا اور سن کر قبول کر لیا. فرمایا کہ وہ سامع العاصف، اور میری بات کو سننے والا اور سن کر نہ ماننے والا. کہ میں کیوں مانوں؟ یہ تو میرے مذہب کے خلاف، یہ تو میرے آبا اجداد کے دین کے خلاف، میں کیوں مانوں؟ سن کر نہ ماننے والا قیامت کے دن آئے گا، میں حجت لہو، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اسے کوئی دلیل فراہم کرنا چاہے تو نہیں فراہم کر سکے. دو دلیل ہوگا. یہ ہے دلیل جنت کے حصول کے، تو سب خواہش مانتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہو. لیکن اس خواہش کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ بھی تو معلوم کرو نا. ہمارے کہ نہیں سب امانی یا کنگلا امانی یا اہل کتاب، کیا مسلمانوں جنت کے داخلہ نہ تمہاری خواہش پر موقوف ہے، نہ یہودیوں کی نہ عیسائیوں کی. اپنی خواہش پر کوئی جنت نہیں ہوتا. وقالوا ان يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى، یہودیوں نے کہا کہ جنت کے ٹھیکیدار ہم، عیسائیوں نے کہا ہم جائیں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ہے سنت الہیہ. فما قل هاتوا برهانکم، اپنے سارے کی دلیل کو پیش کرو. بغیر دلیل کچھ نہیں ہوگا. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ نے سن لیا، جو اللہ کی کتاب ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا. اپنے سارے کی دلیل کو لاؤ. یہ ہے سنت الہیہ. اور سنت الہیہ کی پیروی ہی میں ہماری بات. دنیا کا بڑا سے بڑا دعوے دار انسان ہو، لچھے دار گفتگو کرنے والا ہو، جو بات بھی کرے اس سے دلیل مانگو. دلیل کیا ہے؟ ہمیں قرآن سے دکھاؤ، ہمیں پیغمبر اسلام کے قرآن سے. حقیقت یہ ہے کہ اسی میں سعادت ہے، اکیلی کامیابی کی راہ. اصل بات یہ ہے کہ کسی کے لیے کتاب و سنت کے تمسک کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، چاہے وہ عالم ہو یا عامی ہو. سب کے لیے فرض ہے کہ وہ براہ راست کتاب و سنت کی پیروی کرے. جو خود نہیں پڑھ سکتا، جو اس کا اتنا فہم نہیں، تو اس کے لیے ان شرائط کے ساتھ اہل ذکر کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ پورے دین کی بنیاد ایک شخصیت پر قائم کر، سب کچھ کسی سے لینا. یہ دلیل نہیں تقلید ہے، یہ دلیل کی راہ نہیں، یہ تقلید کی راہ ہے. یہ بغیر دلیل کی کسی کی بات کو مانے. کسی راہ میں حقیقی سعادت ہے دنیا اور آخرت. اور سمجھایا جاتا ہے کہ جو روش کتاب و سنت کو اپنانے کی ہے وہ روش گستاخانہ روش. کہ یہ لوگ بزرگوں کے بے ادب کہا جائے، حالانکہ یہ حقیقی ادب ہے. تم بزرگوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ، تم بزرگوں کے تو موقف بن جاتے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجب نہیں بنتے. رسول اللہ کا ان بزرگوں پر حاکم ہونا یہ ادب ہے، یا بزرگوں کا پیغمبر اسلام پر حاکم ہوا یہ ادب ہے؟ کسی کا قول نہیں، کسی کا قرار نہیں، کسی کی کوئی بات نہیں. جو کچھ ہے اللہ کے رسول. اللہ صاحب نے فرمایا ان حکم الا للہ, لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حکم پر آڈر صرف ایک اللہ کا, اور یہی چیز تمہارے لیے باعث نجات اور باعث کامیابی. اب ہم نے اور غیروں نے فرق کیا, وہ اپنے بزرگ کی بات کو اپنے لیے حرف آخر سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں, بزرگ کی بات کو لو اور پیغمبر اسلام کے فرمان پر پیش کرو, مطابق ہے تو ٹھیک ہے, مطابق نہیں تو چھوڑ. یہی دین کی حقیقی روح ہے. جناب سفیان ابن عیینہ چوٹی کی محبت یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں, المیزان الاکبر ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ سب سے بڑی میزان, میزان کہتے ہیں ترازو کو جس پر چیزوں کو پرکھا جائے, اس دین کے لیے سب سے بڑی میزان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, علیہ تعرض الاقوال والافعال, اسی میزان پر اسی کسوٹی پر تمام کاموں کو اور تمام باتوں کو پیش کیا جائے. فما ضافت فهو الحق فما خالف فهو الباطل, جو چیز اس میزان کے مطابق ہو وہ حق ہے اور جو چیز اس میزان کے خلاف ہو وہ باطل. یہ دین کی حقیقی روح ہے. لیکن اس روح کو آج وقف کر دیا گیا, اعمال کر دیا گیا. اور جو کچھ انحرافات ہمارے معاشرے میں وہ صرف کسی بنا پر, ہر قسم کی درستگی اصلاح کسی روح کو اپنانے میں, یہ بات اللہ نے قرآن پاک سے فرمائی, فرمایا کہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. غور کرو قرآن نصوص پر, ان الحکم الا للہ, کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لو کہ حکم اور قانون اور آرڈر صرف ایک اللہ کے چلے گا. ہر انسان پر, ہر معاشرے پر, عالم ہو عامی ہو, پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو, صرف ایک اللہ کا قانون, امر اللہ تعبدوا الا اياه. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے ایک پروردگار. جب قانون بھی ایک اللہ کا ہوگا اور عبادت بھی ایک اللہ کی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ذالک الدین القیم, پھر ایسا نظام بن جائے گا اس پوری کائنات کا جو نظام قیم ہوگا, سنبھالنے والا, اس میں اصلاح ہوگی, کوئی بگاڑ نہیں ہوگا, نہ معاشی اضطراب, نہ اقتصادی اضطراب, نہ اخلاقی اضطراب, نہ یہ سموں کے دھماکے ہوں گے, نہ یہ فساد ہوں گے, نہ یہ فتنے ہوں گے. یہ فتنے, یہ فساد, یہ معاشی اضطراب, یہ اقتصادی بدحالی اس وقت آئے گی جب اللہ کے قانون کو مسخ کر دیا جائے اور اللہ کی عبادت کی بجائے غیروں کی عبادت شروع کر دی جائے. اور اگر ایک اللہ کے قانون کی حاکمیت ہو, کسی کا قانون نہ ہو, نہ انگریزوں کا قانون ہو, نہ کسی غیروں غیر کا قانون ہو, نہ کسی شخصیت کی رائے ہو, صرف ایک اللہ کا فرمان ہو, بس ایک اللہ کی عبادت ہو, اس امر کا سب اعتراف کر لیں, اعتقاد رکھ لیں کہ کوئی دستگیر نہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی سچے کی لائق نہیں, کوئی عبادت کی لائق نہیں, صرف ایک اللہ کے سوا. تو ان دو چیزوں کے بعد جو چیز تمہیں اللہ کی طرف سے ملے گی وہ دین قیم, مکمل اصلاح, مکمل درستگی. نہ تم معاشی میدان میں کسی کے پیچھے رہو گے, نہ تم اخلاقی طور پہ, نہ معاشرتی طور پہ, نہ سیاسی طور پہ, پوری دنیا پر تمہارا غلبہ ہوگا اور تمہاری حاصل ہوگی. آخر پیغمبر اسلام نے یہ کیوں فرمایا جب آپ نے پہلا اعلان کیا تھا, نہ کوئی وسائل, نہ کوئی دوست, نہ کوئی ساتھی, کچھ نہیں. کہ کیسا انت ان سب کو رقم نہ ہو کنارے کی طرح کیا سراتا اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب تمہارے بازوؤں میں سراتا کے کنگن ہو کسرا کے کنگن ہو جب تمہارے بازوؤں میں کسرا کے کنگن ہو کسرا کیا ہے یہ آج کے دور کے امریکہ کو لیا روس کو لیا تو ایک کسرا بنتا ہے جن سے ہم ڈرتے ہیں خوف کھاتے ہیں کانپتے ہیں سپر پاور تسلیم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے پوریے پر بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا تمہارے بازو میں کس طرح کے کنگن ہوں گے مانا یہ کہ اس کا پورا تخت اس کی پوری بادشاہ کو تم مسخر کر دو کسی نظام کے تحت اور مسخر کیا وحید یہ ہے کہ آج بھی ہم رجوع کریں کس طرح کتاب و سنت کی اور کسی رجوع میں اپنی سعادت سمجھے کسی میں غلبہ ہے کسی میں صلاح ہے اور اگر اس لحظ کی حد جاؤ گے تو ہر قسم کا بگاڑ جو ہے وہ تم پر حملہ آور ہے لہذا سعادت کی راہ کی طرف آؤ اور کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو اور سارے خود طور پر جو خود تم نے اللہ کے مقابلے میں بنائے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے مقابلے میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مقابلے میں ان تمام بتوں کو پاک پاک